عزیزان گرامی، آپ سب کی توجہات اور سماج کے اعلی معیار کی تعریف نہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ جس موضوع پر ہم نے پہلی محرم سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ خاص ذہنی سطح کے لوگوں کا مجمع درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لیں، اور جس توجہ کے ساتھ اور جس کثرت کے ساتھ آپ موجود رہے اور ذہنی طور پر مسلسل میرے ساتھ رہے، اسے میں کیا کہوں، فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کی توفیق. یہ وہ رزق ہے عقل کا، فہم کا، دانش کا، علم کا، کہ جو اسی انسٹیٹیوشن سے حاصل ہوتا ہے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں. مجھے دوستوں نے کہا یہ بڑا مشکل موضوع ہے، اس پر گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ مجلس میں ہر ذہنی سطح کا آدمی ہوتا ہے، ہر آدمی کو سیٹسفیکشن چاہیے، یہ مشکل موضوع ہے. ایسا نہ ہو کہ اکثریت کی سمجھ میں ہی نہ آئے. میں نے ایک رسک لیا اور اس کے بعد میں نے کہا نہیں، ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. اور پھر مجھے ادراک ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ابن رسول اللہ آپ کا ایک حمایتی یا جعفری، عربوں میں دستور تھا کہ جعفر کے ماننے والوں کو جعفری کہتے، تاکہ آپ کا ایک جعفری گفتگو کرتا ہے تو ہزاروں پر بھاری ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ عقل ہماری ہوتی ہے اور زبان اس کی ہوتی ہے. تو وہ جو جعفری سن رہے ہیں، کان تو آپ کے ہیں، فہم انہی کی ہے، جیسے بات ان کی ہے اور زبان میری ہے، اسی طرح کان آپ کے ہیں اور فہم انہی کی. تو یہ ٹو وے پروسیس تھا جسے ہم نے آپ کی بہترین سماعت کی وجہ سے اپنے منزل مراد اور مقصود تک پہنچا دیا. آج کی تقریب فقط اس جملے کی کنکلوژن ہے، حسین مننی وانا من الحسین. اس لیے اسلام کا پولیٹیکل ویژن ہو یا اسلام کا مورل ویژن ہو، وہ عاشور اور حسین کے بغیر کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا. عزیزان گرامی، قیادت، حکومت، سربراہی اور اس کے تحت ایک نظام کا وجود میں آنا، یہ ساری کی ساری منشا قدرت ہے تاکہ ایک نظم اور ضبط اور ڈسپلن انسان کے معاشروں میں رہے، جس سے اللہ طلب کرنے والوں کو اللہ مل جائے اور دنیا طلب کرنے والوں کو دنیا مل جائے. اور اسی نظام اور ڈسپلن کو کبھی اس نے نوح کو باد طوفان حکومت دے کے، کبھی داؤد و سلیمان کو سلطنتیں دے کے، کبھی تالوت کو رہبر قائد بنا کے، کبھی موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں کھڑا کر کے، اور کبھی محمد رسول اللہ کو حکومت اور ریاست بنانے کا موقع فراہم کر کے وہ دستور دکھایا کہ منشاء فطرت اور منشاء قدرت کیا. یہی کچھ ہو سکتا تھا نا کہ گلمپسز دکھائے جائیں، کچھ ماڈلز پیش کیے جائیں. اب یہ انسانوں کی اپنی سمجھ بوجھ کے اوپر ہے کہ وہ جس ماڈل کو چاہیں اختیار کریں، وہ پیغمبر کا لایا ہوا ماڈل اختیار کر لیں، وہ جناب یوسف کی حفاظت اور امانت کے ماڈل کو لے لیں، وہ جناب داؤد اور سلیمان کی فضل مبین اور حق اور انصاف والے ماڈل کو لے لیں، یا وہ شیطان کے حزب اور شیطان کے لشکر کے ظلم، تشدد، بربریت اور ذلت انسان کے ماڈل کو اختیار کریں. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، تمہارے پاس ہدایت بھی ہے، تمہارے پاس ماڈل بھی ہے، تمہارے پاس نمونہ بھی موجود ہے، کوئی ہماری طرف سے جبر نہیں ہے، جس چیز کو چاہو تم اختیار کرو. اور پھر جہاں اچھے اچھے ماڈل دکھائے، وہاں شیطان کا بھی تو بڑا دعویٰ تھا، میں نے بڑے سجدے کیے، تو اسے بھی اپنے سجدوں کا وہ جو قیمت ہے اسے ادا کرنے کا ایک بھرپور لیول پلیئنگ فیلڈ دیا. بھائی اپرچونیٹی شیطان کو کم تو نہیں ہے نبیوں کے مقابلے میں، لیول پلیئنگ فیلڈ ہے، تو بھی کھیل اور دکھا، اور وہ بھی اپنا منظر نامہ دکھا رہے ہیں. اب دونوں کی میں چوائس کرنا انسان کا کام ہے. ہاں، یہ انسان اپنے لیے جس بھی قسم کی چوائس کرے گا اور جو بھی اپنے لیے چنے گا، یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کے لیے قدر ہے، یہ اس کے لیے راہ ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں پلٹ کر اس اللہ کی طرف جائیں گی، واللہ عاقبت الامور، جہاں ہر شے کی بازدست اسی کے پاس پہنچے گی. آپ کسی بھی ماڈل کو، کسی بھی سربراہ کو، کسی بھی حکومت کو اختیار کرتے چلے جائیے، آپ اپنی چوائسیز استعمال کر لیں، آخری چوائس اسی کی ہوگی. اور پورے انبیاء نے کہا بلا تکت نہ ضرور ہمیں بات ذکر ان الارض یورثها عباد الصالحون ان فی ھذا بلاغن لقوم ظالمین وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، کہ ہم آخر میں وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. اور وہ کیا چاہے گا کہ جب سارے خطوط، ساری باتیں کتیا سجل دل کو تب، کیونکہ مجھے گفتگو میں تھوڑی سی اور تو نہیں لازم ہے، سورہ انبیاء کی مصابی آیات نہیں سر، کیا ہوگا وہ کہیا سجلا سجل دل کو تب، ہم ایسے ساری چیزوں کو لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے خط پڑھ کر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. وہ آیات آپ خود دیکھ لیجیے گا. پھر کیا کریں گے، بل خط پتا تھا پھر ضرور ہمیں بات دیکھ، ہم نے زبور میں بھی لکھا اور قرآن میں بھی لکھا، یہ زمین ہمارے سالے بندوں کی طرف پلٹ جائے گی کیونکہ انہیں لگتا ہے اتنا ہاتھوں برابر پانے والے دین، یہ ہمارا کمیونیکیشن ہے، اللہ ہے، پیغام ہے اس قوم عابدین کے لیے. وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، جس قوم عابدین کو ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا. آپ نے غور نہیں کیا کیا کہا قرآن نے؟ آپ نے ہمیشہ اس وما ارسلنا الا رحمت للعالمین کو سنگولر کے تیرے میں استعمال کیا، واحد کے تیرے میں استعمال کیا، اور قرآن نے کیا کہا، انا فی ھذا لبلاغن قوم عابدین، یہ ابلاغ ہے، یہ پیغام ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ بشارت ہے عابدوں کی قوم کے لیے. کون ہے عابدوں کی قوم؟ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، یہ تمام عالمین کے لیے رحمت. تو جو رحمت کا تعلق ہے وہ قوم عابدین کے ساتھ، فرد کے ساتھ نہیں، قوم عابدین. انا فی ھذا لبلاغن لقوم عابدین، یہ ابلاغ ہے عابدوں کی قوم کے لیے. وما ارسلنا الا رحمت ہو جاتی ہے جنہیں ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. تو پھر آپ رحمت کے عنوان سے فرد کو نہیں ایک قوم کو ایک نسل کو تلاش کریں. اور اس آیت کی روشنی میں پیغمبر کا وہ اسٹیٹمنٹ سنیے, حسین منی وانا من الحسین, میں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, اور اگر میں ساری عالمین کے لیے رحمت ہوں اور حسین مجھ سے ہیں تو حسین رحمت ہے, اور اگر میں حسین سے ہوں تو حسین عالمین کے لیے.
نعرہ تکبیر,
وہ قوم ہے عابدوں کی قوم. ایک قوم ہے عابدوں کی جو رحمت کا عنوان دیے ہو, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, رحمت مجھ سے ہے میں رحمت ہوں, میں رحمت ہوں, میں رحمت ہوں, حسین مجھ سے ہیں, رحمت کا ٹکڑا ہے, پھر میں حسین سے ہوں, میں پھر اسی رحمت میں شامل ہوں. تو وہ رحمت جو پیغمبر لے کر آئے تھے, اس رحمت کو جب لوگوں سے چھین لینے کی کوشش کی گئی تو اس رحمت کو دوبارہ دینے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہو, وہ محمد رسول اللہ کی شکل میں ہو, اس رحمت کو دوبارہ دینے کے لیے حسین ابن علی اس پر کھڑے ہوئے اور پھر بنا لا الہ الا اللہ بنا. عزیزو کیا پیغام لائے رسول, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام ہی تمہارے لیے راستہ. اب اس آیت کو, اس اسٹیٹمنٹ کو غور سے تجزیہ کیا جائے تو کم از کم پانچ باتیں اور پانچ اصول اس اسٹیٹمنٹ سے نکلتے ہیں. پہلا اصول, ان دین عند اللہ الاسلام, اس خدا کو خدا مانو جو کبریائی کے قابل ہے. دوسرا اصول, اس پیغمبر کی نبوت پر ایمان لاؤ جس کے ذریعے سے اس نے شریعت کو, اپنے پیغام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے. تیسرا اصول, قسط اور عادل کے لیے اس قیادت اور رہبری کو مانو جن کے کندھوں پر ہم نے قسط اور عادل کی ذمہ داری رکھی ہے. چوتھا اصول, ان طریقہ ہائے بندگی یا عبادت کی طرف آؤ جو حقیقی معنوں میں اظہار بندگی کے طور اور طریقے ہیں. اور پانچواں اصول, ان معاملات کو انجام دو جو معاملات انجام دینے سے بندگی کا حق ادا ہوتا ہے. توحید, نبوت, قیادت, عبادت اور معاملات, ये پانچ اصول ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کے, اور اگر ان پانچوں اصولوں کو جمع کر دیا جائے, یہ پانچ دریا ہیں, سبحان
اللہ,
یہ پانچ بڑے بڑے اوشنز ہیں کہ جن کی وسعت, جن کی ڈیپتھ اور جن کے بہاؤ کو کمپریہینڈ کرنا انسان کی عقل کے لیے ناممکنات میں سے ہے, اگر ان پانچوں دریاؤں کو جمع کر کے ایک حرف میں یا ایک کوزے میں جمع کرنا چاہوں تو ایک لفظ سے قرآن مجید نے ان سارے اصولوں کو بیان کیا, اور وہ لفظ حق. کتاب آئی اسی حق پر, مما انزلنا علیک الکتاب بالحق, کتاب نہیں ہے کسی اصول پر مگر یہ کہ وہ حق ہے. پیغمبر آئے سارے اسی حق پر, لقد جاءت رسل ربنا بالحق, سارے کے سارے نبی حق, آخری نبی قد جاءکم رسول بالحق, وہ جو آخری نبی آیا عین حق, ملائکہ کے لیے کہا ما ننزلو علی الملائکۃ الا بالحق, نہیں ہم نے نزول کیا ملائکہ کا مگر حالت حق پر, اور اپنے لیے کہا بیقول اللہ الحق, اللہ جو کہتا ہے وہ عین حق ہے. ہما لکا بے ولایت للہ الحق, اور خدا کی جو ولایت ہے وہ عین حق. اب نبی بھی حق, کتاب بھی حق, وحی بھی حق, فرشتہ بھی حق, قول خدا بھی حق, ولایت خدا بھی حق. اب یہ ساری چیزیں جب حق ہیں تو ذرا اس حق میں اصولوں کو تلاش کرو. خدا مانو ایک بڑا فلسفہ ہے, نبی کو مانو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, قیادت کو تلاش کرو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, معاملات کو ڈھونڈو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, عبادات کو تلاش کرو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. سارے فلسفوں کو جمع کرو, ایک لفظ میں بیان کرو, اور وہ لفظ ہے حق. خدا بھی حق, نبی بھی حق, کتاب بھی حق, وحی بھی حق, فرشتہ بھی حق, قیادت بھی حق. اب پیغمبر نے اس حق کے معاملے کو جو کتاب کے حوالے سے, جو شریعت کے حوالے سے, جو خدا کے حوالے سے ہے, پیغمبر نے اس حق کے ایک نظام, ایک سسٹم کو رواج دیا جس میں قیادت اور رہبری ایک پیوٹل پوزیشن میں تھی. یہ قیادت اور رہبری کو کبھی بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیجئے گا, پیوٹل پوزیشن تھی. لیکن کیا ہوا, فقط 50 سال مشکل سے گزرے اور کیا پامال ہوا, حق پامال ہوا, حق پامال ہوا نا. تو کیا کہتے ہیں آپ روزے عاشور کو, کون سا مارکا, مارکا ہے حق, اور حق کیا ہے, خدا, حق کیا ہے نبی, حق کیا ہے انبیاء کا انسٹیٹیوشن, حق کیا ہے وحی, حق کیا ہے کتاب, حق کیا ہے قول خدا, حق کیا ہے ولایت خدا. تو اب جو مارکا ہے عاشور کا وہ کیا ہے, یعنی وہ مارکا لڑا حسین نے اللہ کے لیے, 1,24,000 نبیوں کے لیے, آخری نبی کے لیے, فرشتے کے لیے, وحی کے لیے, ولایت خدا کے لیے. جب اس حق پر حملہ ہوا, اب میں پانچ اصول نہیں کہوں گی, ایک لفظ حق, تو حق پر حملہ ہوا. تو حق پر جب حملہ ہو تو اگر حق کے سارے پرستار ہوں اور سارے حق کے حمایتی ہوں تو سب کو اس حملے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. کیا ہوا, 57 ہجری میں
وہ بیعت کا طلب بار حاکم شام اپنے بیٹے کا افسانہ لے کر آ گیا، سارے دم بخود تھے، اور 57 ہجری میں حسین ابن علی نے اعلان حق شروع کر دیا، پہلی اوپن کنفرنٹیشن آتی حاکم شام کے ساتھ ہوئی۔ ہم غلط یہ کہتے ہیں کہ پہلی اوپن کنفرنٹیشن دربار ولید ابن عقبہ میں ہوئی، پہلی اوپن کنفرنٹیشن خود حاکم شام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی 57 ہجری کے اندر ہوئی، جب اس نے مسجد میں موقع حج کے اوپر اپنے بیٹے کی بیعت کا سوال کیا، اور مجمع دم بخود تھا، اور حسین ابن علی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا میں اس سے انکاری ہوں، میں اپنے آپ کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتا ہوں، میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے، میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے، میرے جد اس کے جد سے بہتر ہے، میری نانی اس کی نانی سے بہتر ہے، میری دادی اس کی دادی سے بہتر ہے، میرا سلسلہ حسب و نسب اور میرا علم اور میرا مقام اس سے۔
دادا سب کہو جنریٹر چلائے،
سب آنے
کوئی غریب نہیں۔ लाशी को गोरो कबर नहीं, हरे हरे पराई बस्ती है अपना वतन नहीं, वाकिल जहाँ किसी से ये बेका शहर नहीं, होता अगर मदीना निकालती गदाई को, होता अगर मदीना निकालती गदाई को, दो गज कफन में मांग के पहनाती भाई को, दो गज कफन में मांग के पहनाती भाई को, तुझे कोई गरीब नहीं करने के बाद लाशी को तोड़ो कबर नहीं, हरे पलाही बसती है अपना बदल नहीं, हरे पलाही बसती है अपना बदल नहीं, वाकिल जहाँ किसी से ये बेगर नहीं, होता अगर मदीना निकलती गदाई को, होता अगर मदीना निकलती गदाई को, दो गज का बस में मांग के पहनाती भाई को,
जो ये लाइट है वो तो खोल दो कहना, कुछ बंद किया उसने लाइट तो खोल दो कहना, जो चल रही है रोज लाइट खोल दो लाइट बंद नहीं कर दीजिए, लाइट तो खोल दो ना,
शहीद जिंदा धर्म से जिंदा अरब राशा हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन जगता नरे
आपकी हाजात की बहुत ज्यादा
ضرورت نہیں پڑی کہ اس ہال کے لوگ میری آواز سن سکتے تھے، لیکن پیچھے کے لوگ بالکل بھی اس آواز کو نہیں سن سکتے تھے، اور بہت کثیر تعداد میں لوگ ہیں، تو یہ کیسے مجلس میں شامل نہ ہوں اور گفتگو میں شامل نہ ہوں. 57 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے وہ اوپن کنفرنٹیشن کی جس میں قیادت اور رہبری کے عنوان کو اپنے خاندان اور اپنے آپ سے منسوخ کیا. اب یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے مشن پر چلے جس میں آپ کا مقصد اس قیادت اور رہبری کے رائٹس کو اسٹیبلش کرنا نہیں تھا، یہ ایک غلط سوچ ہے. امام حسین علیہ السلام اسی راہ پر چلے جس راہ پر چل کے آپ کو امت کی قیادت اور رہبری کے اس رائٹس کو اپنے خاندان میں اور اپنی ذات سے اسٹیبلش کرنا تھا. ہاں، دربار ولی کے اپنے اقبا میں جو گفتگو ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ولید کے ساتھ، اس گفتگو میں ولید نے آپ سے سوال بیعت کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخی جملے ادا فرمائے، اے ولید، نحن اہل بیت النبوہ ومختلف الملائکہ ومعدن الرسالہ. اے ولید، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم ملائکہ کے آنے اور جانے کا مقام ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں جس میں رسالت نکلتی ہے. ہم سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا اور ہم پہ اس کائنات کا ختم کرے گا. ہم اس کائنات کے وجہ تخلیق ہیں، اور ہمارے مد مقابل جس سے تو بیعت کا ہم سے سوال کر رہا ہے وہ صاحب فسق و فجور ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے ہی بیعت کر لے؟ یہ وہ بہت بڑا اصول تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اس گفتگو میں دربار ولید ابن عقبہ میں اسٹیبلش کیا. حسین جیسا اور حسین کے مد مقابل جیسے، اب حسین جیسا، مجھ جیسا، تو آپ جیسا کون ہے؟ وہ کہ جس کا تعلق رسالت سے ہے وہ حسین جیسا، مجھ جیسا. یہ بہت بڑا اصول ہے امام حسین علیہ السلام کا، مجھ جیسا. مجھ جیسا یعنی میں مادر رسالہ، مختلف الملائکہ، وہی مقصد نبوت، ان کا تعلق مجھ سے ہے، مجھ جیسا. اب مجھ جیسا کون ہوگا؟ آدم. مجھ جیسا کون ہوگا؟ ابراہیم. مجھ جیسا کون ہوگا؟ اسماعیل. السلام علیکم یا بارسا آدم صفت اللہ. اب سمجھ میں آئی میرے نوجوان دوستوں کو کیوں کہتے ہیں ہمیں امام حسین علیہ السلام کو وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث اسماعیل، وارث موسیٰ کلیم اللہ، اور وارث محمد رسول اللہ، اور وارث علی ولی اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ مجھ جیسا یہ ٹکڑے اس سٹیٹمنٹ کی کوالیفیکیشن ہے امام حسین علیہ السلام کہ جب آپ نے کیا فرمایا، مجھ جیسا، اس جیسے ہی بیعت نہیں کر سکتا. تو لہذا اب سیاست کے دو دھارے ہمارے سامنے بہے، ایک حسین جیسا دھارا اور ایک فسق و فجور جیسا دھارا، جس میں یزید اور اس کے متعلقین سارے لوگ اور اس کے بعد کی تاریخ میں جو جو ان کے راستے پہ چلے سارے اس دھارے میں، اور اس دھارے میں حسین ابن علی. اب انسان کی شخصیت اور کردار سب سے زیادہ چھلکتا ہے اس کی وصیت کے اندر. دنیا طلب ہوتا ہے تو دنیا کی وصیت کرتا ہے، آخرت طلب ہوتا ہے تو آخرت کی وصیت کرتا ہے. انسان کی ساری شخصیت اور سارا کردار اس کی وصیت میں کھل جاتا ہے. حسین ابن علی نے ایک وصیت لکھی اور اس وصیت کو اپنے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ کے حوالے کی، اور اس وصیت میں ایک لفظ کا پرپیچول استعمال کیا، ان الحسین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وجعل حق من عند الحق. محمد اللہ کے رسول، اور حسین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے آپ رسول ہیں. وہ جال حق کا میں نے حق، جو مقام حق سے پیغام حق لائے، وہ جنت اور نار حق، وہ انصاف لے آیا تھا، لائے بسی
فیہا ان اللہ یبسو من فی القبور. یہ جنت بھی حق ہے, یہ نار بھی حق ہے, وہ روز بھی حق ہے جب قبروں کو کھول کر اللہ مردوں کو باہر نکال دے گا اور ان سے سوال و جواب کرے گا. انی لمخرج شرم و بکر, میں نکل رہا ہوں, خروج کر رہا ہوں, لیکن نہ شر کے لیے نہ بطر کے لیے. انی لمخرج شرم و بکر بس ظالمان لمستقن, نہ شر نہ بطر نہ ظلم نہ فساد. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میرے خروج کا مقصد امت جد کے امور اصلاح ہے. وامرہو بالمعروف وانہاؤ عن المنکر, میں چاہتا ہوں معروف کا دور دورہ ہو جائے اور منکر سے لوگوں کو روک لیا جائے. وسیر سیرت جدی وعلی علی ابن ابی طالب, اور احیاء ہو جائے اس سیرت کا جو میرے نانا محمد مصطفیٰ اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے. فمن قبلنی بقول الحق, جس نے میرے اس قول حق کو قبول کر لیا, واللہ اولو بالحق, وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی سب سے بڑا حق ہے. ومن رد علی حاضر صبر, اور جس نے رد دیا اس کے رد کرنے پر میں صبر کروں گا. حتی یغزی اللہ بینی و بین القوم بالحق, یہاں تک کہ اللہ میرے اور رد کرنے والی قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. سارا ٹرسٹ اس بات کرے حق, توحید حق, نبوت حق, روز قیامت حق, جنت حق, نار حق. لیکن دو چیزوں کا, چار چیزوں کا تذکرہ کیا, نہیں لم اخرج شرم و بطر, نہ شر پھیلانا نہ بطر, یعنی زیادتی نعمت کی وجہ سے میں آپ سے باہر نہیں ہو رہا ہے. حکومت آپ کے پاس نہیں ہے, خزانہ آپ کے پاس نہیں ہے, لشکر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کہہ رہے زیادتی نعمت. وہ کون سی ایسی نعمت ہے جس پر آدمی کو اترانا چاہیے, جس کی وجہ سے آدمی کو پھولنا چاہیے؟ زیادتی ہے نعمت. کون سی ہے وہ زیادتی ہے نعمت؟ آپ بھی تو ہر روز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار صراط المستقیم پہ چلا. کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کی صراط پر, ان کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں.
محمد
جن پر تیری نعمتیں ہیں, کیا ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, ان کی لمبی لمبی کاریں ہیں, ان کے بڑے بڑے ایگریکلچر ٹیکس ہیں, ان کے بہت بڑے بڑے ولا اور بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں, یہ بھی نعمتوں کے کانسیپٹ میں ہیں چیزیں. تو ان کے لیے کہا ان کے راستے پہ چلا دے جن پر تیری بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ہاں ان کے راستے پر چلا دے جن کے پاس نبوت ہے, جن کے پاس قیادت ہے, جن کے پاس علم ہے, جن کے پاس قیامت ہے, جن کے پاس جنت ہے, ان کے راستے پہ تو ہمیں چلا دے. یہی تو نعمت ہے, اسی کا اللہ سے سوال کرتا ہے انسان. تو کہا نہ بطر نہ شر, نہ مقصد فساد اور نہ لوگوں کو تنگ کرنا. انی لما خرج شرم و بطر بلا ظالمن بلا مقصد, نہ ظلم کرنا نہ شر پھیلانا, ان میں سے کوئی بھی میرا پیش نظر نہیں ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور معروف اور منکر کی فلسفے کو بیان کرنا چاہتے ہیں, معروف کی طرف بلانا اور منکر سے روکنا, اور ہم اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کروانا چاہتے ہیں, اس کا احیاء کرنا چاہتے ہیں, احیاء زندہ کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی حق, یہ بھی حق, یہ بھی حق. جس نے قول حق کو قبول کیا یقین رکھے اللہ سب سے بڑا حق ہے, جس نے رد کیا وہ یقین رکھے کہ اللہ حق کے ساتھ ہمارے رد کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر لے گا. اس طرح لفظ حق کو حسین ابن علی نے اپنی وصیت کے ساتھ جوڑ دیا کہ حسین کی وصیت ایک لفظ پر ہے, اس لفظ کو کہتے ہیں حق. اللہ حق ہے, نبی حق ہے, فرشتہ حق ہے, وہی حق ہے, کتاب حق ہے, ولایت خدا حق ہے. حسین کا یہ سارا اسٹیٹمنٹ حق ہے. اس طرح اپنے آپ کو حق کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. دو باتیں آپ نے امپورٹنٹ کہیں, ایک بطر اور شر, اور دوسری امپورٹنٹ بات حق قیادت, کہ اسی کے ساتھ قیادت کا حق ہونا چاہیے. کون کرے سیرت نبی اور سیرت علی کا یا ہم لوگ کا؟ کون بنائے امر بالمعروف اور تنگ ہو کے منکر سے؟ ہم جیسا. تو رائٹ قیادت کا، رہبری کا اسٹیبلش کیا امام حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد عزیزو وہ 12,000 خط جو آپ تک کے پاس پہنچے، ان خطوط کے جواب میں آپ نے حامی بن حامی اور سعید بن عبداللہ کے نام پر کے ذریعے سے ایک خط اہل کوفہ کا نام لکھا، جس میں آپ نے 3 جملے اور 3 قیادت اور رہبری کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم بندوں کی قیادت اور رہبری اور امامت کے منصب پر وہی فائد ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کا پابند ہے، جو ان کے درمیان میں قرص اور عادل کر سکتا ہو، اور جو اپنی ذات کو ذات خدا کا اسیر سمجھتا ہو. بس یہ 3 جملے. تو کس کے پاس ہونی چاہیے قیادت؟ جو اللہ کی دین کا پابند ہو، اپنی ذات کو ذات خدا کا اسیر بنائے اور زمین پر قسط اور عدل کی ضمانت دے، بس اسی کے پاس قیادت کا حق ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے پاس قیادت کا حق نہیں. پھر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے ہوئے مکہ پہنچ کے مکے سے عراق کی طرف سفر طے کرتے ہوئے مختلف اوقات میں تقاریر کی، اور یہ ساری تقاریر آپ کی اس جدوجہد اور کوشش کی طرف لوگوں کی فوکس کو لے جا رہی تھی جسے عاشور کہتے ہیں. جب ہر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ پانی پینے کے بعد وہ چلنے لگے، تو 3 تقریریں آپ نے ہر کے لشکر کی موجودگی میں کی. ایک تقریر نماز ظہر سے پہلے، پھر سارے لشکر نے آپ کے خدا میں نماز پڑھی. دوسری تقریر نماز ظہر کے بعد، اور تیسری تقریر آخری پالیسی سٹیٹمنٹ منزل بیضا تھا. نماز ظہر سے پہلے امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خطاب کیا ان فوجوں سے جا کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے جائیں گے، یا ایھا الناس ان تتقوا اللہ وَاسْتَعْرِفُ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ يَقُلْ رَضِيَ اللَّهِ وَنَحْنُ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ اُولَ وَبِلَائِتِ الْحَقِّ. اے ناس، اگر تم ہمارا تعارف حاصل کر لو تو یہی تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور یہی اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے. تعارف اہل بیت حاصل کرو، یہ اللہ کے تقویٰ کا راستہ ہے ہمیں پہچاننا، اور ہم وہ اہل بیت ہیں جو اولی ولایت سب پر اس بات کی فوقیت رکھتے ہیں کہ تمہاری قیادت اور رہبری کا حق ادا کرے. بڑے سارینا جو رضوان، تم نے کن ظالموں کو اپنے سروں پر بٹھا لیا ہے جو ظلم اور گناہ کے ساتھ تم پر حکومت کرتے ہیں؟ تم وہی لوگ ہونا جنہوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور میری بیعت کی آرزو کی. میں نے تمہارے اس سوال بیعت کو قبول کیا، لیکن اگر تمہیں اب اپنے اس بیعت سے کراہت ہوتی ہے اور تم اس پر ابھی راضی نہیں ہو، بن سرف تان تم، میں تم سے سرتے نظر کرتا. یہ نہیں کہا کہ تم نے بیعت تب اس سے وعدہ کیا بیٹھ جاؤ، اگر تم کو اس سے کراہت ہو رہی ہے تو میں تم سے سرتے نظر کرتا ہوں، یعنی میں جس راستے پر چل رہا ہوں میں تو اسی پر چلوں گا، تم ساتھ دو یا نہ دو، تمہاری بیعت ہو یا نہ ہو، میرا اپنا ایک راستہ ہے، میں نے اس راستے سے چلنا ہی چلنا ہے. اس کے بعد نماز ظہر کے لیے صفیں بندی، امام حسین علیہ السلام کی صدا میں دونوں لشکروں نے نماز پڑھی. اس ظہر کی نماز کے تمام ہونے کے بعد
امام حسین علیہ السلام نے ایک اور تقریر کی. اس تقریر میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرا عذر ہے اپنے اللہ کے سامنے اور تم لوگوں کے سامنے، تم لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے پاس راہ حق میں چلنے کے لیے رہبری اور قیادت نہیں ہے، اور ہمیں ایک قیادت اور رہبری اور امام کی ضرورت ہے کہ جس کے پیچھے چل کے ہم فلاح کے راستے کو پالیں. تو دیکھو میں اس قیادت کے لیے امام حاضر ہوا، اب میرے پیچھے چلو تاکہ اس فلاح کے راستے کو حاصل کر لو. لیکن اگر تمہیں اب میرے پیچھے چلنے کی آرزو نہیں ہے تو پھر میں اس راستے پر پلٹ جاتا ہوں جس راستے سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. یہاں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ تھیں امام حسین علیہ السلام نے. ایک یہ کہ آپ خود نہیں آئے تھے، آپ کو دعوت دے کے بلایا گیا تھا، اور عوام کا بڑا ذمہ غفیر تھا جو بنی امیہ کے ظلم سے بے چین تھا اور اس کلالے کو اپنی گردن سے نکال کر پھینکنا چاہتا تھا. اور ایسے میں امام سے یہ گزارش تھی کہ ہمارے پاس قیادت و رہبری نہیں ہے. اگر ان سوال کا جواب نہ دیا جاتا تو ایک اہم نقطہ یہ پیدا ہوتا کہ حسین اپنے آپ کو قیادت و رہبری کا اہل نہیں سمجھتے تھے. ایک دو قصد خط تھوڑی تھے، 12,000 خط تھے، اور کسی ایک فرد کو امام حسین علیہ السلام کے علاوہ خط نہیں لکھا گیا تھا. اگر ایک خط بھی کسی اور کو لکھ دیا جاتا نا تو آپ کی قیادت کی وہ جو پوزیشن تھی نا نمبر ون، وہ کمپرومائز ہو جاتی. لوگ کہتے کہ انہیں بھی لکھا تھا، 5 خط ان کو بھی گئے تھے، 6 خط ان کو بھی گئے تھے، 8 خط ان کو بھی گئے تھے. لوگ انہیں بھی رہبر سمجھتے تھے، لوگ انہیں بھی قائد سمجھتے تھے، لوگ انہیں بھی ان کے پیچھے بھی چلنا چاہتے تھے. بڑے بڑے نام تھے نا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے نام ہیں نا. ان میں سے عبدالرحمان ابن ابوبکر، ان میں سے کسی کو ایک خط بھی نہیں آیا. اگر ان میں سے کسی ایک کو ایک خط بھی آ جاتا تو تاریخ کہتی کہ لوگ انہیں بھی قیادت کا اہل سمجھتے تھے. اور سارے کے سارے خط امام حسین علیہ السلام کو، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ آپ کے علاوہ کسی کو قیادت و سربراہی کا اہل ہی نہیں سمجھتے. اگر اس سوال کا جواب نہ دیا جاتا اور امام حسین علیہ السلام نہ نکل کے آتے تو آج کا ماڈل یہ لکھتا کہ حسین اپنے آپ کو قیادت اور سربراہی کا اہل نہیں سمجھتے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے دین کی سیاست کی ذمہ داری تھی، اسلام کا پولیٹیکل ویژن تھا، دین کی سیاست کی طرف آپ ذمہ دار تھے. کہ جب امام کو آواز دی جائے آئے ہماری رہبری کرو تو امام کبھی بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اسے بڑھ کر فرنٹ لائن پہ آنا پڑتا ہے. یہی نبیوں کی روایت ہے، یہی امامت کا تقاضا ہے، اور یہی اسلام کی سیاست ہے. اگر تم میرا ساتھ دینا نہیں چاہتے اور جو تم نہیں دو گے، اور میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تم سے بعید بھی نہیں ہے، تم نے یہی کچھ تو میرے باپ علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا. یہ نہ سمجھایا آج کا مورخ حسین کو کہ امام حسین کو پتا نہیں تھا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، پھر بھی آپ چلے گئے ان کے بلانے کے ساتھ. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تم وہی لوگ ہو، تم سے یہ بعید نہیں ہے، تم وہی ہو جنہوں نے میرے بابا کو دھوکہ دیا، میرے بھائی حسن ابن علی کو دھوکہ دیا، میرے پسرے آن چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو ابھی دھوکہ دیا، اور تم سے دھوکہ کھانے والا سے بدترین دھوکہ کھانے والا کوئی نہیں. میں تم سے دھوکہ کھانے نہیں آیا، میرا راستہ روشن کی طرح آیا ہے، میں فقط ایک نور کی لکیر کھینچوں گا، روشنی خود بخود ہو جائے. اور پھر تاریخ میں چند باتیں بڑی عجیب سی لکھی جاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں پر کیوں بین کیا، ان پر کیوں بھروسہ کیا، وہ تو تھے ہی غدار لوگ. ये बातें अवाम की कंजम्पशन के लिए तो हो सकती हैं, इमाम की कंजम्पशन के लिए नहीं हो सकती। इसी फूफे से मैसम तम्मार, इसी फूफे से रशीद हिजरी, इसी फूफे से मुस्लिम ने औसजा, इसी फूफे से हबीब ने मजाहिर, इसी फूफे से इमाम की आंखें देख रही थी तबाहीन का लश्कर, और इसी फूफे से मुख्तार की बहादुर, और इसी कूफे से बनी उमैया के तख्त और ताज की पामाली। ये अवाम की आंख नहीं थी, ये इमाम की आंख थी, इमाम की आंख थी। दूसरी तकरीर खत्म हुई और उसके बाद सफर लश्कर करने लगे, आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक के मंजिले बैजा पर हुसैन इब्ने अली पहुँचे, और वहाँ आपने आखिरी सियासी तकरीर की, और अंदाज हूबहू वही था जो अली इब्ने अबी तालिब का था जब आपने खिलाफत पर खदम रखा। लोग घेर कर लाए अली को कि आप बनिए खलीफा, गए मस्जिद नबवी में, उसी मकाम पर खड़े हुए जहाँ पैगंबर खड़े होते थे, बस फर्क इतना था ज़ुल्फ़िकार नियाम से घसीटी और जमीन के अंदर गाड़ दी और कब्जे तलवार पर हाथ रखा, और उसके बाद अली ने अपनी अदालत का वो फर्स्ट ही स्टेटमेंट दिया जिससे लोगों के पैर कांपने लगे। कौन है हुसैन? इब्ने अली। तुम्हारे साथ ने कहा नहीं काबू कर सकता कोई हुसैन को, बखुदा इनके दोनों पहलुओं में इनके बाप अली की रूह है, कोई नहीं देर कर सकता हुसैन को, उनके दोनों पहलुओं में इनके बाप अली की रूह है। मंजिल बैजा पर हुसैन पहुंचे, और उसके बाद अपने ज़ुल्फ़िकार को नियाम से निकाला, जमीन में गाड़ा, बाढ़ की तरह कब्जे तलवार पर हाथ रखा, और आखिरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, मन रायत सुल्तान जायन ना कसम लहदे ला मुखारे बने सुन्नत रसूल ला या मेरे रसूल इबादल्लाह दिल इसमें बराजमान। क्या तुमने रसूल की यह हदीस नहीं सुनी? क्या रसूल ने ये नहीं कहा कि वो हुक्मरान मन रायत सुल्तान जायन जैसे जालिम और जावे हुक्मरान को देखे, मुस्तहसन लहलाल लाख जो अल्लाह के हलाल को हराम करता, जो सूरत नसूर को पामाल करता हो, वो खुदा की आदत को हरा और पामाल करता हो, मुस्तहसन लिलत रसूलुल्लाह वो यामिलो की इबादुल्लाह बिल इस्मे वल अज़मान, और जो बंदगान है खुदा में गुनाह और जुल्म के जरिए से हुकूमत करता है उसके खिलाफ उठकर खड़े हो जाओ और तख्त-ए-इक़्तदार से उसे उतार दो। किस लिए गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? जालिमों और जागरों को क़यादत से दूर करने के लिए गए थे। ये है आखिरी पॉलिसी स्टेटमेंट, उसके बाद आपने फकत वो बातें की जो नसीहत की बातें थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये तकरीर सुन रहा था, जब तकरीर खत्म हुई तो आपके करीब आया और कहा फरजंदे रसूल क्या आपका यही मंशा है जो आपने कहा? समझदार आदमी था, क्या आपका यही मंशा है जो आपने कहा? यानी उन्हें डिबेट करें, उनके खिलाफ जहाद करें, उनको कयादत और रहबरी के मनसब से हटाएं, क्या यही मंशा है आपका जो आपने कहा? आपने कहा खुदा की कसम मैं आपको आपकी जिंदगी के बारे में होशियार करता, मैं आपको आपकी मौत याद दिलाता, यानी आप कत्ल कर दिए जाएंगे अगर ये आपका एजेंडा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बयान से जवाब दिया बिल मौत तकफ़नी, अरे तू मुझे मौत से डराता? ये है आदत हुसैन, ये है सुन्नत हुसैन, अरे तू मुझे मौत से डराता है अगर मैं कमजोरों के हुकूक का तहफ्फुज़ करते हुए जान ले दूं तब भी बावकार रहूंगा, और लड़कर जिंदा रहूं तब भी अजीब रहूंगा, लेकिन तेरे लिए ये बड़ी जिल्लत की बात होगी कि थोड़ी सी जिंदगी के लिए तेरी नाक रगड़ दी जाए। वाह क्या बात करी, और क्या स्टेटमेंट है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इज्जत और जिल्लत की जिंदगी और मौत के दरमियान में आपने क्या खतरे पास खींच के रख दिया,
اور کیسے زلیل کر دی. چند سانسیں جو انسان ذلت سے اٹھاتا ہے اور عزت کی موت کو اس پر سے قربان کرتا ہے. تیرے لیے یہ بڑی مشکل اور بڑی حقیر و ذلیل بات ہوگی کہ چھوٹی سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے, تیرا وقار پامال ہو جائے. بڑی ذلت کی بات ہوگی. یہ جملہ غور نے بھی محفوظ کر لیا ہوگا, بڑی ذلت کی بات ہوگی. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے, ہور سے گفتگو ہو گئی, اس نے قتل ہونے کا آپ کو ہوشیار کیا. آپ خود موت کے لیے بے چین تھے. یہ ساری باتیں ہوئی. کربلا کے دشت میں آپ پہنچ گئے. چوتھی محرم سے فوجوں نے آپ کو گھیرنا شروع کیا. ساتویں محرم سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور ایسے صدائیں بلند ہونے لگی. حسین ابن علی کو ان مقامات پر کوئی کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا. ایک کم عقل سوچ تو یہ کہتی ہے, لیکن حسین کی سوچ وانا من الحسین, حسین سے نبی نے اپنا جلال دکھانا تھا, حسین سے نبی کے نور کو زندہ ہونا تھا, حسین سے نبوت کے مقصد کو حیات پانی تھی. حسین کیسے پیاس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے, کیسے بھوک کے آگے بے چین ہو جاتے, کیسے فوجوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام, نمی محرم تھی, مغرب کا وقت تھا, آپ خیمے کے باہر تشریف فرما تھے, آپ نے اپنا سر اپنے زانوں پر ٹیک رکھا تھا, تلوار کھلی ہوئی آپ کی گود میں رکھی تھی, ہاتھ قبضہ تلوار پر تھا. جناب زینب نے محسوس کیا کہ کوئی لشکر خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ فوراً در خیموں پر آئیں تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ جیسے سمندر کی موجیں امڑتی ہیں ایسے فوجیں امڑ امڑ کر خیام کی طرف آ رہی ہیں. اور یہاں بھائی کا حال یہ ہے کہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور کسی گہری سوچ یا نیند میں ہیں. مغرب کا اندھیرا نمی محرم اور پھیل رہا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر ہلایا, کہا بھائی وہ منظر دیکھو. سر اٹھایا امام حسین علیہ السلام نے, وہ منظر دیکھا, فوجوں کے آنے کا منظر. اور تاریخ کہتی ہے ذرا سا بھی امپریشن نہیں لیا آپ کے امام نے. آج کوئی ہمیں داعش طالبان القاعدہ ذرا سی زندگی کے لیے نہ کسی اور کی بگڑی جائے, ہم وہ نہیں ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. ذرا سا بھی امپریشن نہیں لیا آپ کے امام نے. ایک لمحے کے لیے وہ منتی ہوئی فوجوں کو دیکھا اور دوسرے لمحے اطمینان قلب کے ساتھ بہن سے کہا, زینب میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, دین مجھ سے ہے پھر دین حسین سے ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کہا میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. ایک عالم شوق اور بارستگی حسین ابن علی نے کی آنکھوں میں بہن نے دیکھی. آپ وہ بات بتانے لگے, بہن نے پھر کہا بھائی وہ فوجیں آ رہی ہیں. اطمینان سے اٹھے اور اپنے بھائی کو آواز دی, جاؤ دیکھو کہ معاملہ کیا ہے. یہ رات کے وقت لشکر نہیں آیا کرتے. مسلم ابن اوسجا, زہیر ابن قین, حبیب نے مظاہر اور جناب عباس ابن علی سر بآوردہ لوگ نکل کر سامنے آئے اور کہا کہ معاملہ کیا ہے. ہمیں حکم ہے کہ جنگ کھول دو. کہا رات کی وقت جنگ نہیں کھولی جاتی, اب تو اندھیرا پڑ رہا ہے, صبح کے لیے اس معاملے کو موقوف کریں. امام حسین علیہ السلام کے پاس پیغام لے جائے جناب عباس, تو کہا فجر تک صبح تک ان سے کہو اس معاملے کو ٹال دیں. صبح ہم بھی تیار ہیں. لوگ کہتے امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی, میں یہ کہتی امام حسین علیہ السلام نے مہلت دی, مانگی نہیں دی. شاید
کسی کی عقل اور کسی کی آنکھ ہمارے نور نبوت کو دیکھ لے، ہمارے وقار شرافت انسانی کو دیکھ لے، ہمارے مقام اور بزرگی کو دیکھ لے، ہمارے خیموں سے اٹھتی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو سن لے. یہاں سے تو کوئی نہیں گیا، وہاں سے گھوڑا گیا، یہی ہوا نا. یہاں سے تو کوئی نہیں گیا، وہاں سے ہورا گیا. بس نمی محرم گزری اور عاشور کی وہ صبح شروع ہوئی. حسین ابن علی نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور طبلے جنگ بجا، اور اس کے بعد عزیزو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا شہید میدان کا رخ کرنے لگا. حملے اولا ہوا، 50 آدمی ایک جھٹکے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو گئے. اب ذرا تصور کیجئے کہ 80-85-100 آدمی جن میں 72 نامی گرامی تھے، 50 آدمی ایک حملے میں ختم ہو جائیں تو باقی کیا بچ جاتا ہے. عزیز و ظہر تک یہ سارے لشکر کا یہ عالم ہو چکا تھا، یہاں تک یہ اثر آ گئی. اب حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، حسین عباس کے بازو سمیٹ چکے، حسین قاسم کو رو چکے، حسین اون محمد کا پرچہ دے چکے، حسین ذوالفقار سے علی اکبر کی قبر بنا چکے، اور اس کے بعد حسین ابن علی نے آخری استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ارے کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کے لیے آئے. اور اس کے بعد اپنے جوانوں کو پکارا کہ کہاں ہو تم جو میری ایک آواز پر لبائے کہتے تھے. کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. حسین ابن علی خیمے میں آئے اور بہن سے کہا، بہن یہ ہماری آخری رخصت ہے. تمام بیویوں سے ملاقات کی، سب کا نام لے لے کر سب کو سلام کیا، سب کی خدمات کی تعریف کی، سب کے شہیدوں کا پرسہ کہا، اور اس کے بعد جناب زینب سے ارشاد فرمایا، بہن کوئی پرانا کرتا ہو تو لے آؤ. زینب پرانا کرتا لے آئی، اور پھر امام نے اس پرانے کرتے کو جا بجا چاپ کیا، اور زیر جامع لباس کے نیچے اس تار تار کرتے کو پہن لیا. حسین ابن علی بندے قبا باندھ رہے تھے، بہن آگے بڑھی اور گلے کا بوسہ دیا. کہا بہن یہ کیا کیا؟ کہا ماں نے کہا تھا زینب جو بھاری لباس کے نیچے بوسی کا پھٹا کرتا پہنے تو سمجھ لینا حسین مکہ جا رہے ہیں، میرے لال کا گلا باندھ لینا. سارے حسین، سارے حسین بس بہن کے شانوں کو بوسا دیا. کہا تمہیں بھی بابا کی بات یاد ہوگی، ہائے بھائی بہن گلے مل کے رو دیے. زینب اور حسین کی آخری ملاقات. ارے بہن بھائی کو سوار کرنے کے لیے باہر نکلی، لجانے گیس پیٹر کر لائی، رکاب تھامی، حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا آگے نہ بڑھا، دیکھا سکینہ رکی ہوئی ہے. اتر آئے حسین، اتر آئے حسین، بچی کو گود میں اٹھایا، کہا بیوی میرے وعدے کا وقت قریب آ گیا. کہا بابا میں آپ کے سینے پر سوتی تھی. کہا آپ کے پھوپھی کے سینے پر، آپ کے پھوپھی کے سینے پر. ارے حوالے کیا زینب سے، سواری پر بیٹھے میدان بلا میں نکلتے رہے، ایک بار ذوالفقار نیام سے نکالی، کبھی مرمرے پر حملہ کیا، کبھی محرے پر حملہ کیا، کبھی خنجر پر سر میں ٹوٹے، اور پھر کبھی علی اکبر کو آواز دی، ارے ہم تو تمہاری جنگ پر مرحبا کہتے تھے، دیکھو بوڑھے باپ کی لڑائی. کبھی گھوڑا